Hazrat is well known around the world, but just for our youngsters, I would like to say a few words that we all heard of Darul Deoband. Darul Deoband is the first Darul Uloom in the subcontinent where we have this syllabus and Nizami, Ta'aleem and curriculum. And this was founded by Hazrat Maulana Qasim Nanutwi, Rahmatullahi Alayh. Just very briefly, Hazrat Maulana Qasim Nanutwi, Rahmatullahi Alayh, he had a lot of fikr and he had this dilchaspi and he had so much worry and concern for the ummah, and he wanted this ta'aleem to happen and to be propagated and spread all around the world. So he saw Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in a dream. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the dream drew a line. And then he said to him to start. Very briefly. Then when Hazrat woke up, he went out, and in the dream, wherever he saw that line, in reality, when he went out, that line was there. SubhanAllah. That line was there. And this is how it started. It started under a tree with one teacher and a student. And then, Hazrat Mawlana Qasim Nanutwi Rahmatullahi Alayh is the fifth, is a great-great-great-grandfather of Hazrat Mawlana Sufyan Qasimi, who's here and present with us today, alhamdulillah. So his father, before going into the biography of Hazrat Mawlana, his father was Mawlana Salim Qasimi Rahmatullahi Alayh, who passed away a few years ago. And the Darul Deoband has been running and managed in the whole family lineage from Hazrat Mawlana Qasim Nanutwi Rahmatullahi Alayh. So his father was Mawlana Salim Qasimi Rahmatullahi Alayh. He was Muhtami of that Darul Uloom. And then Mawlana's grandfather, Mawlana Salim's father, was Qari Tayyab Sahib Rahmatullahi Alayh. He was very, very well known and a very high scholar and very prominent scholar. Very, very well known among the ulama. So this was Hazrat's dada. And Hazrat Mawlana Qasim Nanutwi Rahmatullahi Alayh was his per dada. SubhanAllah. So we're very, very fortunate to have Hazrat amongst our midst today. Hazrat's been just arrived not even a week in the UK. And after a few days, he arrived in London. We gave Hazrat the da'wat, alhamdulillah, to come straight away. He didn't refuse. He only had 2 days or 3 days of rest and he came, alhamdulillah. And since he arrived in Dundee on Thursday night, we just had program after program after programs. So he had 2 programs in Dundee. Then we had a program today in Edinburgh Central Mosque. Then we came here. Then tomorrow we'll program in Motherwell. Then another program in Darni Musalla. And then Monday morning, Hazrat will be returning to London, inshallah. So make dua for Allah Azza wa Jal, grant him a long life, inshallah. So Hazrat was born in 1954. And from 1982, he's a Sheikh al-Hadith and a lecturer at Darul Uloom Waqf Deoband. Since 1982 till today. From 2002 till 2014, while his father was alive, Hazrat was already Naib Muhtamim, Deputy Rector of Darul Deoband Waqf. And from 2014 till present, Hazrat is a main Rector and Muhtamim Principal of Darul Uloom Waqf Deoband. Also, since 2001 until today, Hazrat is a Chief Editor of the monthly magazine Nida'i Darul Uloom and also Darul Uloom Waqf Deoband magazine. From 2006 till today, Hazrat is also a member of the All India Muslim Personal Law Board. From 2021 till now, Hazrat is a member of the Executive Board of All India Muslim Personal Law Board. From 2018 till today, Hazrat is a member of the Executive Body of Nadwatul Ulama in Lucknow. And from 2010 till 2022, Hazrat is a member of the All India Muslim Majlis Mushawara. And few points about Hazrat's education and qualifications. Hazrat also have a bachelor in arts from Aligarh Muslim University. And from 1975, alhamdulillah, Hazrat was farigh. He has the fazilat, the graduation in Islamic Sharia from Jamia Islamiyah Darul Ulum Deoband. And after that, after graduating from Darul Deoband in 1975, Hazrat went to Egypt, Jamia Al-Azhar in Cairo. And he was there for 3 to 4 years. And he has a master in Islamic religious sciences. So Hazrat, mashallah, also he stayed a few years in Egypt as well. And amongst the books that he wrote, mashallah, one was Khama'i Gulrez, and this was published in 2022. And also there's hundreds of articles and papers that was published in different magazines and journals worldwide as well. And alhamdulillah, Hazrat participated in so many different seminars and conferences all over the world. May Allah Azza wa Jal accept his work. This was just a few words. And may Allah Azza wa Jal grant him a long life with afiyah. And may Allah Azza wa Jal make it that Hazrat come again and again to Scotland, inshallah. Sameen. Jazakum Allah khair.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم. حضرات محترمین, میرے لیے بے حد خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ نے زیارت کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں مل بیٹھ کے کچھ دین کی, کچھ اپنے اسلام کی باتیں کرنے کا یہ موقع ملا. کیونکہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے, خواہ وہ اس کا کوئی عمل ہو, کوئی قول ہو, کوئی فعل ہو, کوئی حرکت ہو, کوئی سکون ہو, لیکن وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. بے مقصد نہ انسان بولتا ہے, نہ بے مقصد چلتا ہے, نہ بے مقصد کہیں جاتا ہے. ظاہر ہے کہ مقصد سے ہی بات کے اندر بھی وزن پیدا ہوتا ہے اور مقصد سے ہی انسان کی ویلیو اور اس کی جو وقت ہے وہ باقی رہتی ہے. اگر ایک شخص بے مقصد بول رہا ہے تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے, بے مقصد چلا جا رہا ہے کہیں گے کہ مجنون ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ مقصد ہے, اور مقصد ہی متعین کرتا ہے. مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ ایک اصول ہے. ظاہر ہے کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, بہت سے کام چھوڑے, بہت سے ضروری بات چھوڑی, لیکن وہ کون سا جذبہ یا کون سی قوت تھی کہ جس نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا کہ آپ یہاں پر آئیں اور بیٹھیں؟ وہ ہے دین کی طلب. یہ ہم اس کو اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر تمام اقوام عالم کے اندر امت مسلمہ وہ واحد امت ہے کہ جس کو اپنے دین سے اس قدر لگاؤ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا. تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی معلوم ہو سکے کہ جس پر ہم عمل کر سکیں. جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدو دیہات کا رہنے والا گاؤں کا رہنے والا ایک شخص آئے. ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان برصغیر کے اندر. عام طور پر آج بھی یہ کہ گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں. ان کے یہاں کوئی چھل کپٹ یا بات کو گھما پھرا کے کرنے کی عادت نہیں ہوتی بلکہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں. یہی اس معاشرے کے اندر تھا کہ جو بات ہے وہ سیدھے سیدھے کہہ دینا ہے. تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے چہرے سے ان کے حلیے سے ان کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ایک طویل سفر کر کے آ رہے ہیں کیونکہ گرد آلود تھا لباس بھی. اور آئے کے بعد انہوں نے کہا کہ اعذنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ کلام فرماتے اس نے کہا کہ ذرا ایک منٹ رکیے, نصیحت آپ جو مجھے فرمائیں یا خطاب اور تقریر جو آپ فرمائیں وہ بہت مختصر کیجیے گا. اور وجہ اس کی یہ بیان کی کہ اگر آپ نے بات طویل کی تو وہ یقین طور پر مجھے یاد نہیں رہے گی اور میں اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے گیا یہاں سے نکلنے کے بعد ہی بھول جاؤں گا. لہذا اور اگر میں بھول گیا تو پھر میرا سفر ہی بیکار ہو گیا جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا. اب ظاہر ہے کہ اتنی ضرورت کون کر سکتا ہے؟ اتنی ضرورت وہ کر سکتا ہے کہ جو مقام نبوت سے واقف نہ ہو. دو ہی آدمی ایسے کہ جو یہ ضرورت کر سکتے ہیں, ایک وہ کہ جو مقام نبوت سے واقف نہیں ہے اس نے یہ ضرورت کر دی. کیونکہ آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال جو ہے وہ ہبت ہو جائے. تو صحابہ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے, لیکن بہرحال انسان کے اندر طلب ہوتی ہے, لیکن سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی سب سے سرزد ہو جائے. تو کہ کوئی آ جائے ایسا آدمی اور وہ سوال کرے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. تو یا تو وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو مقام نبوت سے واقف نہ ہو, یا وہ کر سکتا ہے کہ جو مقام ناس پر فائز ہو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. 11 مقامات وہ ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے وہی الفاظ نقل کیے کہ جو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے فرمایا. اب یہ ان کا مقام ہے. یہ بھی ضرورت کوئی نہیں کر سکتا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا ساری عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی اس نے اور اس کے ہم نوا لوگوں نے. آپ واقف بھی تھے, آپ کو بذریعہ وہی بتا بھی جا اگر منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ کہ یہ آپ کے سامنے آ کے کہتے کہ تم اللہ کے رسول ہو, لیکن باہر جا کے لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ جانتے ہیں, لیکن آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. آپ کے یہاں رحمت ہی رحمت تھی, نرمی ہی نرمی تھی. جس کو وَلَكُمْ تَفَضَّلًا کہ آپ کے اندر نرمی ہی نرمی رکھی گئی تھی. تو وجہ عبداللہ ابن ابی کا جب وقت آیا خاتمے کا تو اب فکر ہوئی کہ اب کیا ہوا. ان کے بیٹے ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور باپ جو ہے وہ منافقین کا سردار. تو اس کا مطلب یہ تو یقین تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے میری بخشش ہو سکتی ہے. چنانچہ اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور جا کے میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ اپنا ردائے مبارک دے دیجئے, کوئی اچھی چادر آپ نے زیب تن فرما رکھی ہے وہ مجھے دے دیئے تاکہ جب میں جاؤں تو اس میں لپٹ کے جاؤں. جب اللہ مجھ سے پوچھے وہاں کہ کیا لایا تو میں وہ چادر پیش کر دوں گا کہ یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں. ایک دوسری فرمائی یہ کی کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ آپ پڑھائیں. بظاہر تو مسلمان ظاہر کرتے تھے نا یہ لوگ اپنے آپ کو, آپ اپنی اسی طبیعت اور اسی خیر کے غلبے سے کھڑے ہونے لگے. تو حضرت عمر فاروق بیٹھے تو انہوں نے چادر پکڑ لی. اب ظاہر ہے یہ جرت جو حضرت ابو بکر بھی نہ کر سکے وہ کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق نے. وہ کیونکہ وہ مقام ناز پر تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ, بس اتنا کہا, آپ سمجھ گئے. اور اسی وقت آیت نازل ہوئی, ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. یہ اتنا سخت لب الہجہ قرآن کریم نے اور کسی جگہ استعمال نہیں کیا کہ آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا دیں ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی. یہ ہے وہ مقام ناز. تو ایک وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو مقام نبوت سے ناواقف ہو, اور ایک وہ شخص کر سکتا ہے جو مقام ناز پر فائز ہو. تو یہ بدو آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائی ہے, اور آپ نے نصیحت فرمائی ہے. یہ کہا کہ مختصر کیجئے. اب مختصر بھی اتنی کی کہ تین لفظوں میں ختم ہو گئی. ایک منٹ بھی کیا, تین منٹ تین سیکنڈ بھی نہیں لگے, اور آپ نے صرف تین لفظ فرمایا. فرمایا کہ صلوا صلاۃ المودع, جس کے معنی یہ ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ایک منٹ کے لیے پہلے ارادتن کرنا پڑے گا یہ کام, بعد میں خود بخود خیال آتا چلا جائے گا. کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک منٹ کا یہ خیال کر لو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, کیونکہ اتنا تو سب ہم جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے, جو آیا وہ جائے گا, کب جائے گا, کہاں جائے گا, کس وقت جائے گا, کیسے جائے گا, یہ اسے نہیں پتا. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خیر کے ساتھ زندگی عطا فرما. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہمیں عشاء ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو جب آدمی یہ سوچ کے نماز پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, اور جو کیفیت ہوگی اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو معجزات عطا کیے گئے, کیونکہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے قیامت تک کے لیے. اب نہ کوئی نبی آنے والے ہیں, نہ کوئی شریعت آنے والی ہے, نہ کوئی کتاب آنے والی ہے, سب کچھ تمام ہو گیا. تو آپ کو جو معجزات عطا کیے اس کا تقاضا یہ کہ ایسے معجزات عطا کیے جائیں کہ جو آنے والی امت بھی دیکھ سکے قیامت تک آنے والی. کیونکہ انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ وقتی تھے, وہ ایک خاص قوم کی طرف آئے, خاص وقت کے لیے آئے, خاص علاقے کے لیے آئے. تو آپ ان کو معجزات بھی وہی عطا کیے گئے کہ نبی رخصت ہوئے, معجزہ بھی رخصت ہو گیا, ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے, عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, لیکن وہ رخصت ہو گئے. لیکن نبی جو نبی قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گا ہوں, ان کے معجزے کا تقاضا یہ ہے کہ امت کا آخری فرد بھی اس کا اسی طرح سے نظارہ کر سکے جس طرح سے امت کے پہلے افراد نے کیا تھا, اور وہ ہے کلام الہی قرآن کریم. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پانچ چھ سال آٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے. اور حفظ بھی ایسے نہیں, اجنبی زبان, وہ اسے جانتا نہیں, اور وہ سینے میں محفوظ ہے. تاتاریوں نے جب مسلمانوں کو تہ تیغ کیا تھا, بنو عباس کا خاتمہ ہوا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ آج ہم نے اسلام کو دفن کر دیا, ختم کر دیا پوری زمین سے. दावा था उनका, लेकिन उस वक्त के उलमा ने जब उन्होंने कहा कि आज हमने इस्लाम को रूए जमीन से खत्म कर दिया है, तो कहा कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, इस्लाम कयामत तक के लिए आया है। एक बच्चे को बुलाया कि बेटा पढ़ो, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मौजजात जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तो मौजजात हैं। मुझे याद है देवबंद में अभी कोई 8-10 साल पहले की बात है, कश्मीर से एक बच्चा आया, उसकी उम्र उस वक्त जब वो देवबंद आए 4 साल की उम्र थी, यानी वो सही तरीके पर बोल भी नहीं सकता था, बस 4 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है बच्चा। लेकिन क्या अल्लाह ने उसको मौजजा उसके हाथ पर दिया, बस जाहिर करना था कि अल्लाह, वो बच्चा कुरान करीम की किताबत करता था, और किताबत है ये मेरे अपना आंखों का आंखों देखा वाकया है। 2 दिन मेरे घर पर रहा वो बच्चा, वो एक मर्तबा ऐसे देखता था और उसे रख देता था, और उसके बाद वो लिखना शुरू कर दिया। पूरा कुरान करीम उसने 4.5 साल के अंदर मुकम्मल कर दिया, और क्या तुर्की की किताबत होगी जो उसकी किताबत थी, पढ़ नहीं सकता था वो लेकिन लिख लेता था। इसे क्या कहेंगे आप, कुरान करीम के मौजजे के अलावा क्या नाम दे सकते हैं आप इसको? तो एक मौजजा वो है कि जो कलामुल्लाह की शक्ल में, एक मौजजा आपको दिया जवामीउल कलीम कहलाता है। जवामीउल कलीम के माना यह है कि अल्फाज बहुत मुख्तसर, लेकिन उसके मानी इतने बड़े कि उलमा 1400 बरस से उसके अंदर मेहनतें करते चले आ रहे, हजारों किताबें उसके अंदर लिखी जा चुकी, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। तो एक मौजजा ही है, क्योंकि इस उम्मत को इल्मी उम्मत बनाकर भेजा गया। तो आपको ये 2 मौजजात तक किए। अब जाहिर है कि इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है, ना हमारा पैदा होने में इख्तियार है ना खत्म होने में इख्तियार है, उसी ने पैदा किया उसे। कि इस हम अगर सारी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करें तो हक नहीं अदा करते, इसीलिए कुरान में वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर तुम सारी जिंदगी का सब गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। एक मर्तबा यह मुमकिन है कि तुम बारिश के कतरों को गिन लो, एक मर्तबा यह मुमकिन है कि दुनिया के अंदर फैले हुए जर्रात को तुम गिन लो, लेकिन यह नामुमकिन है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार कर लो। और हर नेमत इतनी बड़ी, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि हमें उम्मत मुस्लिमा के अंदर अल्लाह ने पैदा किया, हमारा तो इख्तियार नहीं था। क्या इसका हम हक अदा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, बेशुमार नेमतें हैं। तो नेमत के बारे में हमारा आम तौर पर तसव्वुर यह है कि खाना पीना रहना सहना ये नेमतें नहीं, नेमत हर वो चीज है कि जिसकी इंसान को जरूरत पड़ती है। कुछ वो नेमतें हैं कि जो हमें अपनी आंखों से नजर आती है, कुछ वो है कि जो नजर नहीं आती। इल्म है वो भी अल्लाह की नेमत है, अकल है वो भी नेमत है, सलामती है वो भी नेमत है, बीनाई है वो भी नेमत है। आप किस आंख को कहेंगे कि ये ज्यादा अहम है ये ज्यादा अहम है? आप एक दूसरे पर फौकियत ही नहीं दे सकते, ये नहीं बर्तरी नहीं कर सकते, ये भी इतनी ही आम है और ये भी इतनी ही आम है। तो अल्लाह ने नेमत अता की, लेकिन असल कोई नेमत तो ऐसी होगी कि जिसको हम ये कह सके ये नेमत जो है ये सबसे ऊपर है इसके, और वो नेमत है जिंदगी की, कि अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की। जाहिर है कि अगर जिंदगी ना होती तो ये सारी नेमतें बेकार थी, किसी भी नेमत से हम फायदा नहीं उठा सकते। जिंदगी, और जिंदगी के बारे में जो हम ये समझते हैं कि हम पैदा हुए तो जिंदगी शुरू और मर गए तो खत्म, नहीं, ये तो जिंदगी का बहुत छोटा सा वक्फा है। तो तू इसे पैमाने इमरोज़ फरदा से ना नाप, जाविदा पहम दवा हरदम रवा है जिंदगी, ये तो चल रही है मुसलसल, हजारों लाखों बरस से हम पैदा हो चुके हैं, लाखों बरस हम गुजार के आ चुके हैं। एदे अलस्त में हम हमारी सबसे पहले वो था आलम अजल, जहां हमारी सबसे पहली पैदाइश हुई है, जाहिर है वो हमें याद नहीं। उसके बाद हम वहां कितना रहे, कितने लाखों बरस रहे, हजारों बरस रहे, ये अल्लाह ही को पता है। फिर उसके बाद हमें मुंतकिल कर दिया गया आलम अलस्त के अंदर, वहां भी लाखों बरस रहे हम। عالم الست کے اندر تمام ذریت آدم کو باہر نکالا گیا. قرآن نے اس کی گواہی دی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کو باہر نکالا گیا اور اللہ نے اپنا دیدار کرایا. اور وہاں ان سے ایک سوال ہوا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سوال کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت ہم میں عقل بھی تھی، ہم میں بینائی بھی تھی، ہم میں سنوائی بھی تھی، ہم میں سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی. اس لیے کہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ جو عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو. بے جان چیز سے تو سوال نہیں کر سکتے، آپ دیوار سے تو سوال نہیں کر سکتے، اس مائک سے تو سوال نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مکمل طور پر اللہ کا دیدار کیا ہے، جب ہی تو ہم سے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور اس کے بعد ہم سب نے گواہی دی، ہم سب نے اقرار کیا، کہا کہ بھول مت جانا، ہم نے وعدہ کیا کہ نہیں بھولیں گے نہیں، کہا کہ نہیں تمہاری فطرت بھول جاؤ گے لیکن ہم اپنے پیغمبر بھیجتے رہیں گے تمہارے پاس. اور ایک وقت آئے گا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جو وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی. کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تو اصل یہ. اور کہا کہ پھر اس کے بعد بھی ایسے نہیں، اس کے بعد غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی شکل میں تمہارے پاس ہر دور کے اندر آتے رہیں گے، تم یاد دہانی کراتے رہیں گے تاکہ حجت تمام ہو. تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا. تو ہم اقرار کر کے وہاں سے آئے. اس کے بعد ہماری پہلی موت واقع ہوئی اور ہمیں عالم ارواح کے اندر سلا دیا گیا. اب عالم ارواح سے اللہ کے حکم کے مطابق جیسے جیسا وقت جس کے لیے لکھا ہے اس وقت میں وہ آ رہا ہے دنیا کے اندر. اب اس کے بعد ہم نے 9 مہینے بطن مادر کے اندر گزارے. وہ 9 مہینے پوری ایک زندگی ہے. اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہمیں پہلی زندگی یاد نہیں ہے، اس طرح سے اگلی زندگی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. آپ اس کو ایسا سمجھ لیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ عالم برزخ میں جا کے کیا ہوگا، تو ہم اس کو نہ ہم بتا سکتے ہیں اور نہ ہماری عقل اس کا کو سمجھ سکتی ہے، بجز اس کے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا، بس وہی آخری اور وہی آخری کلمہ ہے. تو ایسے ہی ہے کہ مثلا ہم نے 9 مہینے کی زندگی وہاں گزاری. اگر اس بچے سے یہ پوچھا جائے جو ماں کے پیٹ میں ہے کہ کیسی زندگی گزار رہا ہے اور کیسی دنیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بہت اچھی دنیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، ایسی ہے ویسی ہے. کیا کھا رہے ہو؟ کہ بہت بہترین غذا مل رہی ہے. ہم اگر اسے یہ کہیں کہ جس دنیا کے تم بات کر رہے ہو وہ تو اتنی سی دنیا ہے، اس جیسی ہے، لاکھوں کروڑوں دنیائیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں جس میں تم آنے والے ہو، اور یہاں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ نہ سمندروں کو جانتا ہے، نہ بادلوں کو جانتا ہے، نہ باغوں کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا وہ کیا. تو جب وہ دنیا کے اندر آئے گا تب اسے پتہ چلے گا. اور اس وقت اس کو جب یہ احساس ہوگا کہ وہاں میں میری غذا کیا تھی، تو اسے سوچ کے بھی الٹی ہو جائے گی. یہی حال ہمارا اگلی دنیا میں جانے کے بعد ہوگا کہ یہ دنیا جس کو ہم ایک نہایت خوبصورت شکل کے اندر دیکھ رہے ہیں، جب اگلی دنیا کے اندر پہنچے تو اس کا تصور انتہائی بھیانک ہو جائے گا جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ سب کچھ دیکھتی ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی حقیقت برکت سامنے آتی ہے اور لوگوں کی شکلیں سامنے آتی ہیں اعمال کی شکل میں. وہ کہتا ہے اس کو میں بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا، ارے یہ اس شکل میں ہے. تو حقائق سامنے آ جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ حقیقتیں ہیں کیا. اب بجوز اس کے کہ ہمیں جتنا حکم دیا گیا ہم اس کے مطابق عمل کریں. اور عمل کیا ہے؟ اسلام نے سے زیادہ دین فطرت کون سا ہو سکتا ہے؟ تمام مذاہب کے اندر یہ ہے کہ ان کی یہاں عبادات جو ہیں وہ عبادت گاہ میں جا کر ہی ہوگی، غیر مسلم مندر میں جائیں گے، گھروں میں ان کے تصور ہی نہیں کوئی عبادت کا، چرچ میں جائیں گے، کلیساؤں میں جائیں گے، مٹھوں میں جائیں گے وہاں پر. لیکن ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں کو آباد رکھو، لیکن اگر تمہیں عذر ہے، تم بیمار ہو یا بارش ہے، بادل ہیں، جان کو خطرہ ہے، تو گھر میں پڑھ لو، اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اور لیٹ کے بھی اگر تو اشاروں سے پڑھ لو. اب اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہی نہیں کہ یہ تو مرکزی عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. میں کہ انسان کا، مومن کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، صرف نیت کا فرق ہے. ظاہر ہے کوئی ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کرتا ہے نا. نیت کیا کرنی ہے؟ نیت صرف اتنی کرنی ہے کہ جس وقت نکلے تو اللہ سے اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، بس. کیا فرق پڑا؟ لیکن فرق ہمارے زمان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ فرق پڑا کہ جتنی دیر وہ اپنے کام پر رہا، اللہ نے کہا کہ اس کا وہ سارا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر لکھ دیا جائے. سوتے سب ہیں، مسلمان بھی سوتا ہے، غیر مسلم بھی سوتا ہے. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر جو دعائیں آپ نے بتائیں وہ پڑھ کے سوئیں، اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور یہ دعا پڑھ کر اٹھیں، تو فرمایا کہ آپ یہاں بستر پر پڑے سو رہے ہیں، لیکن وہاں کیا اعلان ہو رہا ہے کہ گواہ رہنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ گواہ رہنا میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی. کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہانے تراش کرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب روز محشر حساب کتاب ہوگا، ہر یوم یفر المرء من اخیہ وامی، نہ بھائی بھائی کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. تو اس وقت میں یہ کہ وہاں ایک شخص لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کے نام اعمال کے اندر لکھ دو کہ اس نے پوری زندگی تہجد کی نماز ادا کی ہے. فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اس نے تو یا اللہ اس نے تو ایک دن کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دن بھی نہیں اٹھا بستر سے اپنی. فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. یہ بندہ روزانہ ارادہ کر کے سوچتا ہے، اے اللہ میری آنکھ کھل گئی تو میں ضرور آج تہجد پڑھوں گا، لیکن اگر آنکھ نہیں کھلی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لکھو کہ اس نے تہجد پڑھی. تو صرف نیت کی تھی، اس سے زیادہ آسانی اور کس مذہب کے اندر ہوگی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی نیت کو درست رکھے، اور نیت اللہ کے لیے رکھے. اس لیے فرمایا کہ تقوی جو ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی. تقوی کوئی ایسی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ کوئی بہت مشکل چیز ہے، اور ہمارے یہاں کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے متقی ہیں، وہ تو ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، کسی سے نہ ملنا نہ جلنا، یہ تقوی نہیں ہے. اور نہ تقوی نظر آ سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تقوی ہاونا، تقوی تو دل میں ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے. ہم نماز پڑھنے آ رہے، یہ ناممکن ہے کہ چاہے پانچ آدمی ہو یا پانچ ہزار ہو یا پانچ لاکھ آدمی ہو، اور اس میں اللہ کا مقبول بندہ کوئی نہ ہو، اس میں بھی اللہ کے، اور اسی ایک بندے کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں. اب یہاں نماز پڑھے، پتہ نہیں کون اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے، اور اس کے طفیل سب کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. تو آدمی اپنی نیت کا خیال رکھے، تقوی اختیار کرے، اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے اور اس کے آثار بھی مرتب ہوں گے. بہرحال بڑوں کا میرا حکم تھا کہ میں کچھ باتیں ہوں، یہ چند طالب علم باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
If I could request everyone to recite Durood Sharif one time. Allahumma salli ala Muhammad. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. I didn't know when I came here that I'd have to do a live translation, so it was a very pleasant surprise. Before I try to just simply relate some of the words that Hazrat Mawlana Allah Ta'ala placed blessings in his age and his life shared with us, a story came to mind of Shaykh Qadir Jilani rahimahullah. He was asked, at one point he was not well to give a speech. So he was a very, very pious person, very pious saint, and his words had a very profound effect on the listeners. So he was unable to, due to health, due to some majboori, some difficulty, he was unable to deliver his normal lecture. So he got somebody else to speak on his behalf. And when that person came, he was a big scholar in fact. And he gave a long, well-researched speech and bayan. And after it finished, he saw that the people weren't really affected by it. There wasn't really much of a benefit, apparently, in the listeners. So he went back to Hazrat to Shaykh and he said that, this is what happened. I prepared long and hard for this speech. And now when I came to deliver it, then there was no real effect in the people. So he said, he says, okay, is that what happened? Yes. So then he got up himself, he sat down on the minbar, and he said that, I made an intention to pray tahajjud salah yesterday, but when I came, I had some water there to make wudu, but a cat came, and the cat tripped over the bucket, and all the water spilled. And just by saying that much, everyone burst into tears. So this alim was extremely astonished at what just occurred. So he asked, he said, Hazrat, what was this? What just happened here? He said that you speak from your mind, I speak from my heart. So, mashallah, those that have the intention to understand what Mawlana said and perhaps were not as acquainted with the Urdu language, I pray that Allah Ta'ala allows you to get that same barakat, because all I will be doing is just transmitting, or making an effort to transmit some of his words. And make dua Allah Ta'ala makes it beneficial for us all. So, Mawlana started his speech by saying that we have all come today for a purpose. And purpose is what adds weight to our actions and to our deeds. If somebody's traveling and he knows where he's going, then his example versus the person who is just straying around the road with no destination is very, very different. The one who's got no destination in his mind, then you would look at him and you'd call him a foolish person. That he's out and about, he's expending all the energy and expenditure, financial expenditure, for no actual benefit or gain. So he says the greater the purpose is, the greater the benefit a person gets and the greater the value of the thing. So what was the purpose for us all gathering here today? The purpose was for every single one of us is the desire for deen, talab for deen, and seeking knowledge and understanding of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And this deen, this is the only deen in the entire world, as it said, for which its followers are ready to sacrifice everything for its sake. In no other religion and no other creed do you see people with that zeal and that fervor to put forth everything before that belief. Then Hazrat gave the example, he said that people of the villages, so those that have traveled will be more acquainted with what I'm about to say, that people in villages, that once a Bedouin, the people of the desert, one of the Bedouins, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam straight. He said that, Ya Rasulullah, give me advice. But before the Prophet ﷺ could reply, he said, but make it short, make it concise. So, very, very strange request. But the reason he said is so that I can remember it. I made such a long journey to come. I don't want to go home and forget what I learnt, because that would make my journey wasteful. So, you think about it. Mawlana said that who could speak in such a manner to the Prophet of Allah ﷺ? So only two people can do so. The first is that person who does not appreciate or understand the rank of a Nabi. He doesn't appreciate, he doesn't really understand the value of who he is, who he's standing before. And Allah subhanahu wa ta'ala talks to us in the Quran al-Kareem, Mawlana quoted the ayat, that you do not address the Nabi as you address one another. And in the Surah Hujurat, do not raise your voices above the voice of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. What's the consequence if you were to do so? أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ that all of your deeds are completely cancelled out. All your good deeds are zeroed for showing disrespect by raising your voice in front of the Prophet ﷺ. So just due to not understanding the rank of a Nabi, that's the only type of person that would make or speak to the Prophet ﷺ in such a manner. Not understanding. And the second was someone who had naz on his status. For example, Umar radiallahu anhu, someone who had that understanding. Allah subhanahu wa ta'ala, on 11 occasions, something happened, Umar radiallahu anhu suggested something, or he inclined towards something, or he was of the opinion of something, and thereafter Allah subhanahu wa ta'ala revealed ayat of the Quran al-Kareem in agreement with what Umar radiallahu anhu had said or mentioned. And he has gave one of the examples that Abdullah ibn Ubay Sulul, who was one of the leaders of the hypocrites, or the leader of the hypocrites. So in Medina Munawwara, you had the followers of the Prophet ﷺ, you had people that were the Jews, the Ahlul Kitab, and then you had Munafiqeen, the hypocrites. So these were people who feigned Islam, who pretended outwardly that were Muslims, but internally there was nothing, there was no reality there at all. And amongst those people, Abdullah ibn Ubay ibn Sulul was the leader of that clan, of people who are professing to follow the Prophet ﷺ. Allah Ta'ala says in Surah Munafiqun, قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. They come to you, O Rasulullah, and they say that we testify that you are the Messenger of Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُ. Allah knows very well that you are certainly His Messenger, but Allah Ta'ala also makes it very clear and testifies that they are lying in their statement. So he spent his whole life, every occasion, trying to backstab the Muslims wherever he could and weaken their number, their force and their vigor and their zeal and passion. And when it came to his time of death, he knew deep inside that this is obviously the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He knew, just like many of the hypocrites did. But his son was actually a very high-ranking Sahabi and companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was no ordinary individual. So he made a bequest to his son before passing away. When his time of death drew near, he said that when my death comes, then intercede on my behalf and ask the Prophet ﷺ to pray my Salatul Janazah. Because he knew if the Prophet ﷺ prays, there's a chance that I get forgiven. And not only that, also request that I am wrapped in the cloak of the Prophet, the Holy Messenger ﷺ. So when the time for his death came, obviously, the Prophet ﷺ knew who he was. All the Sahaba knew who he was and what he'd been doing his entire life. But as soon as he came, his son came to intercede for his father. And the Prophet ﷺ, his mercy knowing mercy and compassion knowing no bounds, he stood up immediately to pray that Salatul Janazah. Umar radiallahu anhu called out, Ya Rasulullah. So that what we're talking about there, the second category of people who could address the Prophet ﷺ in such a way. So he called out, Ya Rasulullah. The Prophet ﷺ understood his indication. Then Allah Ta'ala revealed ayat, verses, to say, O Messenger of Allah, if you seek forgiveness for such people, once, nay, even 70 times. So if we know, like we say hundreds and hundreds and hundreds when we're trying to emphasize something. Sahaba radiallahu anhum, the numbers they would use is sab'een, that's 70 times. So he said that Allah SWT says, even if you were to seek forgiveness for them 70 times. And Allah Ta'ala never revealed such harsh ayat. And there are very few ayats that are so harsh from Allah SWT with regards to His mercy and His forgiveness. He said, even if you seek forgiveness 70 times for such people, Allah Ta'ala will surely never forgive these people. So then the Prophet SWT understood, and then he desisted thereafter. So, going back to that hadith, when the Sahabi asked, that Bedouin Sahabi, that give me a short advice and be concise, Ya Rasulullah, so that I may remember it. So the Prophet ﷺ said in that advice, that salli salata muwadda'in. That when you get ready to pray salah, when you pray your salah as if it's your last salah. That after this, there's no more salah. The salah of someone who's saying farewell to the world. So Mawlana mentioned that at the start, this requires voluntary effort and exertion. This doesn't come automatically to a person. Knowing it's not going to result in action. Through practice, repetition, a person, if he continually reminds himself of this goal, then inshallah, automatically, this will then become automatic. That the person with every salah he prays, it becomes like his final salah. Thereafter, Mawlana went on to mention that as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as the last Nabi from all the Anbiya that Allah SWT sent to the globe, he was given such miracles which will naturally last till the Day of Judgment. All the other Anbiya, they were given miracles which were temporary or which were transient, and they only lasted for those who were there to witness and see it. But the specialty of the Ummah of the Prophet ﷺ is the miracle that the Prophet ﷺ was given. The first Ummati is able to witness it up until the last Ummati to the Day of Judgment. What is that miracle? The first one is the Qur'an-i Kareem, no doubt. That the biggest miracle which we all see and testify to is that a six-year-old non-native Arabic speaker, someone who doesn't speak Arabic, is able to memorize and put the entire 850 pages and thousands of ayat into his heart. So this in and of itself is the greatest miracle of the Qur'an-i Kareem. And Hazrat mentioned in fact that he had in history the Tartars, the Mongolians? No. Sorry? The Chinese? Sorry, no? Genghis Khan, in his time, they tried to wipe out the Muslims, wipe out the Qur'an-i Kareem. So he made an effort, Genghis Khan, that he had all the Qur'ans burnt, all the manuscripts. So then, the ulama said, okay, they said that he thought that now I put an end, I've extinguished the light of Islam. So then, the ulama called a small child, and he came and he sat before him and he started reciting the Qur'an-i Kareem. So this is, by Allah subhanahu wa ta'ala, it's a very clear miracle for us all to see. And Mawlana mentioned what he saw with his own eyes, a boy who came to Darul Deoband, and he was able to write the Qur'an-i Kareem at the tender age of 4. Only 4 years old, and he's able to inscribe the Qur'an-i Kareem. And within 4 years, he also became a hafidh of the Qur'an-i Kareem. So that was the first huge, mu'jiza and miracle the Prophet ﷺ was given. And the second one he was given is the Jawami'ul Kalim, which I don't know how to translate, but Jawami'ul Kalim means conciseness in his speech, you know, as a simple definition. Which means that his words were so few, yet thereafter people would research and write hundreds, and ulama would write hundreds and of lengthy books on just those few words and still not get to the bottom of it. So deep and so profound in the meaning and the implication. So he said, as I said, that وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, that Allah Ta'ala says in the Qur'an-i Kareem, we should all reflect, that if you were to try and count the blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala, then you will never be able to enumerate them. So if you were to try, you might manage to, as I said, you might, with a lot of difficulty, count maybe at one given time and location, the number of drops of rain that come from the sky, but then the grain that's in the ground, and then the foods that we eat, our eating, our drinking, not just the food, but the ability to eat that food and enjoy that food. But when we think of ni'mats and blessings of Allah Ta'ala, these are the things that come to us first. But actually, what greater blessing can there be for us than to be the ummati of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, having said what we've just said previously. And a ni'mat, and by Allah Ta'ala saying the blessing of His, blessing refers to anything towards which we have a need. So the greatest blessing that Allah Ta'ala has given us is life, through which we enjoy all of these blessings. And the meaning of life isn't just what comes in between being born into this world and being buried and being put down to rest in the graveyard. Life actually began began a long time ago. Before we came to the dunya, we were, Allah subhanahu wa ta'ala put Adam alayhi salam on a mountain, and as documented in the Qur'an and Kareem, then he made his progeny, every single human being who's to come after, he gave life to their souls, and he addressed the whole of mankind, you and I as well, we were all there, and he said, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, he asked the question, am I not your Rabb? And we all replied in one voice that, of course. So, Hazrat said that you only ask a question to something or someone that has the ability to understand and process that information. You wouldn't ask a wall a question. You wouldn't ask a car or a stationary item, you know, for a response. You only ask someone or something that can understand and that can give you some result. So that means we had full knowledge. We were fully aware when we were thanking, when we were testifying to Allah Subhanahu wa Taala being our Rabb. And then after that, as I said, that then after that we came into we had the understanding. And then Allah Ta'ala said that even though we knew it then, insan, because he forgets, Allah Ta'ala said that we will then send messengers to you, one after another, who will remind you of your promise here today. So that was that first life. And then after that, there was the life in the womb of the mother for 9 months. So it says even that in and of itself was a whole life. It wasn't that you don't count, even that in itself was an entire existence of itself. And then subhanAllah, as I said, that if you were to ask that child, and he was able to respond to you obviously, that at the end of those 9 months, that how has your life been in the womb? Then that child would respond that life's been great. I don't have to, you know, I get day and night, I'm fed by this amazing source of nutrition, and I'm just, you know, swimming around, and there's nothing, no worries, and life's amazing. And you'd say to that child, if you could speak to him, that you've seen nothing, you've just been in that small place. You know, outside in the real world, there's gardens, and there's what have you to enjoy, what blessings there are for you to enjoy. You've seen nothing. And when that child would come out, and he'd see where he was before, he'd probably puke at the fact of what he was enjoying earlier on. And as I said, that this, the example is exactly the same with the dunya and in the akhirah. The dunya is nothing. Whoever came here is going to go one day as well. And the dunya is absolutely, it means it has no value in comparison to the hereafter. So for us, as I concluded, what do we have to do? Well, we have to bring our life into worship. And when we talk about worship, then one point, as I mentioned, is that there's no deen, there's no religion, no creed, which is closer to fitrat and the natural way of life and disposition of man than our deen is. If you look at other religions and you look at what do they call worship, what do they constitute as worship? You look at Christianity, then it's going to a specific location and building, going to a church and worshipping and doing whatever you do, doing your acts of worship and then leaving the place and leaving the worship behind you. That's the worship done, now it's time to go somewhere else. But for us, we're commanded that enliven the masjids with good deeds, give life to the masjid with good deeds. But if for some reason, some difficulty comes and you can't make it to the masjid, perhaps the weather's not permitting or any other difficulty, then you can pray salah in your home. Your house becomes a masjid for you. And if you can't pray salah standing, then you can pray salah sitting down as well. You can worship sitting down. And then if you can't pray sitting down, then mashallah, you're still not left, your worship is still not cancelled, you can pray salah whilst lying down as well. And that's only in and of itself one form of worship. Otherwise, everything, a very important message that Hazrat concluded on, is everything in your life can become worship of Allah subhanahu wa ta'ala with just that ingredient of intention. If your intention is right, then everything you do can become a worship. If when you leave for work in the morning, if your intention is to earn a halal income, then that in and of itself becomes a worship, that from the moment you leave your house till you return back home at 5 p.m, whatever time you finish, that entire time is counted as worship. When you go to sleep in the night, if you go to sleep according to the sunnah, reading the du'as, the masnoon du'as, the Prophet ﷺ, you know, sleeping on your right side, trying to sleep facing the qibla and all the other sunnah, then every second that you're in sleep, that counts as worship as well. So as I said, that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala doesn't look, it looks, and it searches for excuses to come and reach his servant. In a hadith, Hazrat mentioned that a person on the Day of Judgment will be raised. Allah subhanahu wa ta'ala will say that in his book of deeds, that he prayed tahajjud salah every single night. So the angels will say, Ya Allah, we were witness. This man never got up once to pray tahajjud salah. What do you mean? He said, no, every single night when he went to sleep, he just made the intention between him and Allah that if I get up, Ya Allah, I'm going to pray tahajjud salah. That was it. And today, in his book of deeds, it's written down that he prayed tahajjud salah his entire life. So if a person, and if we make our lives, and if we shape them according to those intentions, then inshallah our entire life becomes that worship for which this, the akhirah, the real life and the better life, which is far greater than this dunya, becomes prepared and is a place of enjoyment. So these intentions and these feelings, as it concluded are, it's called taqwa. Okay, and the Prophet ﷺ said that taqwa is something which is only found here in the heart. So 100, as I mentioned, 500 people could arrive for a salah, and none of them is praying correctly, or they're all not accepted in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And there could be in those 500 one person who is accepted, an accepted servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and due to him being so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala accepts and forgives everyone in that entire gathering. So may Allah Ta'ala forgive us as well for all our shortcomings due to the gathering of all these the pious people that have gathered today, and allow us to rectify our lives and spend them with the correct intentions. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Jazakullahu khairan ab hazrat, mashallah, you've been very patient. Mashallah, you've been sitting here for almost an hour and a half. So without further ado, I think what we're going to do now, We're just going to get to the inshallah, the main part of the majlis. Hazrat, inshallah, will do zikr. We'll do zikr with Hazrat. And inshallah, we'll conclude with the dua. I think there are a few brothers who want to do bayat as well. So after zikr majlis, inshallah, they can do bayat. If there's anybody who wants to do bayat with Hazrat, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب پہلے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد اللهم صل على محمد وعلى ہم یہ دعائے اسم اعظم کا ذکر کریں گے جس میں حق تعالیٰ کے 99 نام اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہماری تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے. میں اس کو دہوں گا اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جمیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا حبیب یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا عطف یا اللہ، یا معروف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا سبحان يا الله، يا أمان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا مجيد يا الله، يا فرد يا الله، يا وتر يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق الوعد يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا علام يا الله، يا حفيظ يا الله، Ya Hafizu Ya Allah. Ya Talibu Ya Allah. Ya Matlubu Ya Allah. Ya Habibu Ya Allah. Ya Mahbubu Ya Allah. Ya Tabibu Ya Allah. Ya Kafilu Ya Allah. Ya Ghani Ya Allah. Ya Mughni Ya Allah. Ya Nur al-Anwari Ya Allah. Ya Wadudu Ya Allah. Ya Munjiu Ya Allah. Ya Muhsinu Ya Allah. اب میں دعا پڑھوں گا, آپ لوگ آمین کہیے گا. یا رب السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام, نسألك بحق هذه الاسماء كلها ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك وبنور محبتك وبنور حفظيتك ابدا يا الله يا الله يا الله, وان تصلي على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارحم محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين. ربنا انك حميد مجيد, برحمتك يا ارحم الراحمين, والحمد لله رب العالمين. تین مرتبہ درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ اپنا رحم فرما. اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں, ہمارے ہم پر رحم فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک انت السلام منک السلام ولیک یرجعو السلام. ربنا احینا بالسلام وادخلنا الجنة في دار السلام. تبارك ربنا وتعالي يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعذب من عليك. تبارك ربنا وتعالي, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أعوذ بك ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سار منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.